شفا بارك البنات والصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء
خدایا
फर्श आजाए सरकारी सैयद शहदा से दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगार हक को अदा नहीं कर सकते, अलबत्ता खिदमत गुजारी को मकबूल करना है। औलमा और खुतबा के बयानात तो अपने मकाम पर लाइक तक एहतराम है। एक तालिब इल्म की हैसियत दिए हुए आई है इस आयत के ज़ेल में अपने नफ्स के लिए, तमाम साहिबान ईमान के लिए सीरत सरकारी सैयदुल शहदा की रोशनी में पैगाम को हासिल किया गया। यह आयत एक ऐसे सूरे से मुताल्लिक है कि जो सूरा तकरीबन हर मुसलमान को तो याद हो ही जाता है, बल्कि जिसको नमाज याद रहती है, जिस जिसको फातिहा पानी याद रहती है, जिस जिसको कुरान की बरकतें समेटने का शौक बहता है उसको सूरा याद हो जाता है। बहुत आसान है, बहुत मुख्तसर है और बहुत जानी है। यानी अगर इस सूरे के फजाइल में जुमला मुकम्मल किया जाए कि पूरा कुरान इंसान के लिए पढ़ना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, कोई ऐसा आसान तरीका बता दिया जाए कि बरकतें कुरान की हासिल कर दें और खत्म तिलावत के कुरान की मुशक्कत भी उठानी ना पड़े, तो कहा जा सकता है कि फिर तुम उम्मुल किताब पढ़ो। उम्मुल किताब यानी कि जो किताब की बुनियाद है, जो किताब की असल है, उसकी तिलावत करें। सूरह फातिहा की तिलावत सूरह अलहम की बरकत है और उसमें खास आयत इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अगर गौर कीजिए तो सबसे मुश्किल करीब और जिस पे सबसे ज्यादा इश्काल वारिद होते हैं वो यही एक उन्वान है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इंशाल्लाह इश्कालात भी बयान होंगे और उसके जवाब भी बारगाह आले मोहम्मद इस्तफादा करने वाले औलमा के बयान से अपनी खिदमत में पेश किए गए। लेकिन फिल वक्त इसका तर्जुमा और आया इस आयत के इंतखाब की वजह इंतखाब क्या बनी कि परवरदिगार आलम खुलासे कुरान में एक आयत में जो पैगाम देना चाहता है। तो ऐसे तो बहुत सारी बरकतें हैं, इंसान अगर इस एक आयत को बतौर दवा इस्तेमाल करे, बतौर शिफा इस्तेमाल करे, तो कहते हैं औलमाए इरफान कि अगर इस एक आयत को इंसान चौथा मरतबा तिलावत करे और इंसान अपने किसी मर्द के इलाज के लिए खुदा की बारगाह में इस आयत को वसीला बनाए, अगर एक आयत ऐसी हो तो कुल्ले सूरा कैसा होगा, अगर कुल्ले सूरा शिफा हो तो कुल्ले कुरान कितना शिफा का उन्वान होगा, और जब साबित ऐसा हो तो कुरान नाजिस कैसा होगा। तो इय्याक का नस्तईन ये किस मर्द के लिए खास बयान की गई कि अगर सर में दर्द की शिकायत हो तो इंसान को चाहिए। इत्तफाक है कि 14 मरतबा बयान किया गया। वैसे तो इंसान को ये नंबर बहुत हसीन लगता है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जब कभी मुश्किलात में इंसान घिरा हुआ और नमाज हाजत बखिदमत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ रहा है,
خدا نصیب کرے مسجد سہلہ معظم کی زیارت، خدا نصیب کرے مسجد مقدس، مسجد اعظم، مسجد امام زمان جمکران کی زیارت، خدا نصیب کرے فرش اعظم اور امام زمان کی زیارت. کبھی ان سے ملنے وہاں جاتے ہیں، کبھی وہ ہم سے ملنے یہاں پر آتے ہیں. خلوص قلب ہونا چاہیے، صفائے قلب کے ساتھ فرش ادا کی برکتیں سمیٹنے کے لیے نماز حاجت کا بیان اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل، حالانکہ نماز حاجت استغاثہ امام زمان کے انداز میں سورہ الرحمن اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ، انسان اگر 100 مرتبہ مکمل کرے، پھر سورہ مکمل کرے، پھر نماز مکمل کرے، ہر 2 رکعت میں اسی انداز سے تکمیل سورہ الرحمن ہو اور پھر خدا کی بارگاہ میں حاجت کے لیے ہاتھ پھیلے اور ایک خاص توسل جسے بیان کیا گیا اپنے حاجات کے برابری کے لیے 4 اسماء گرامی لیے تھے، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب زمان ادرکنی ولا تہلکنی، انسان کی ساری مشکلات کا حل سورہ الحمد کے ساتھ ان شخصیات کے ناموں کے توسل میں ہے کہ جو سورہ الحمد کی تعلیم عطا کرنے والے. صلی اللہ پڑھے محمد و ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پورے قرآن مجید میں پروردگار نے نعبد و لفظ کو استعمال کیا 7 مقامات پر، مگر کسی مقام پر بھی اس انداز سے استعمال نہیں جیسے کہ الحمد میں استعمال. ایاک مفعول مقدم کر دیا، نعبد و فعل اور فاعل کو مؤخر کر دیا. نعبدوں کا ترجمہ ہم تیری عبادت کرتے اور تیری عبادت کرتے رہیں گے، بہت آسان ترجمہ. اور ایا کا استعمال کرتے آغاز میں خدا نے مخصوص کیا صرف اور صرف ایا کا نعبدو، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے اور تیری عبادت کرتے رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ کم از کم واجب نمازوں میں خدا کی بارگاہ میں جملہ ادا کرتا ہے ایاک نعبد، کہ پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں. آئیے لفظ عبادت کے جملوں کو آسان کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ عبادت کے استعمال کو دیکھتے ہوئے کئی اشکالات ذہن میں واقع نہ ہو جائیں. عبادت خدا کی مگر کس معنی میں؟ پورے قرآن سے عبادت کے 3 معنی لیے گئے یا اب کے 3 معنی. ایک اب کون کا، اب کا مطلب غلام، عبادت کا مطلب غلامی، اب مانے غلام. اور غلام کی وضاحت کے لیے قرآن مجید میں 2 مقامات پہ استعمال ہوا اس لفظ عبادت کے معنی غلامی کو لیے، ایک سورہ مبارکہ شعراء میں، ایک سورہ مبارکہ المومنون کہ جہاں حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام جب تبلیغ فرما رہے تھے اور آپ نے فرعون کو دعوت پروردگار دی، دعوت توحید کی، تو اس کا جواب کیا تھا؟ قالوا، تو کہنے لگے، انؤمنوا لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئے ان 2 آدمیوں کے کہنے پر، مثلنا جو ہماری طرح کے لوگ ہیں، کون؟ موسیٰ اور ہارون. وقومهما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام رہ چکی ہے. تو عابدون کا لفظ استعمال ہوا غلام کے معنی میں. اور کیفیت کیا تھی؟ سورہ مبارکہ شعرا میں انداز آیت کا نشان باقی، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ. خدا کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا کہ جس بات کو تو بیان کرتا ہے کہ تربیت تو نے کی ہے، گھر میں تو نے رکھا ہے، تِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ نعمت کی، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اس کو تو مجھ پر احسان جتاتا ہے. اَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، تو نے کیا کیا تھا؟ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا. تو قرآن میں دو مقامات جہاں لفظ عبد استعمال ہوا غلام کے معنی. تو ایاک نعبد، ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ایک معنی یہ نکلا کہ پروردگار ہم سب کے سب صرف تیری غلامی اختیار کرتے اور غلامی اختیار کرتے رہیں. دوسرا معنی عبد اور عبادت کے دوسرے معنی کے اعتبار سے اطاعت، فرما برداری، بات کو مان لے، غلام نہیں ہے لیکن اطاعت کر رہا. سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 60 پروردگار کا اعلان، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت مت کرنا؟ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، یہاں بھی لفظ عبادت ہے مگر عبادت کے معنی کچھ اور ہے. عابدون جمع عابد کی سورہ مبارکہ المومنون نے، مگر معنی کچھ اور ہے. ایک استعمال یہاں تھا لفظ عبادت مگر مانا کچھ اور، اطاعت، شیطان کی اطاعت مت کرنا، شیطان کی بات مت ماننا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. حیرت کی بات ہے، شیطان عدو مبین ہو اور دکھائی نہ دے تب بھی اسے مبین کہا جائے، اور حجت خدا پردہ غیب میں ہدایت کرے تو اس کے مبین پر اعتراض ذہن میں کیوں آئے؟ سلوات پڑھے محمد. آج تک شیطان کو کسی نے دیکھا بھی ہے؟ خدا کہتا ہے شیطان کی اطاعت مت کرنا، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان رب کا دشمن نہیں ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے. رب کو سجدہ کرنے پہ تیار تھا، اس نے انکار نہیں کیا. ہاں حضرت آدم کے سامنے آپ کو قبلہ بناتے ہوئے شیطان نے سجدے سے انکار کیا. خدا سے کہتا کہ پروردگار تو جتنے سجدے کہے گا میں کر دوں گی، اس ایک سجدے سے مجھے الگ کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ ایک سجدہ مت کرا، جتنے کہے کر دوں گا. خدا نے جواب کیا کہ شیطان مجھے وہ سجدے قبول ہیں جو تیری مرضی سے کیا جائے، مجھے وہ ایک سجدہ قبول ہے جو میری مرضی سے کیا جائے. تو کچھ سجدے تمہاری مرضی سے، ایک سجدہ خدا کی مرضی، جو تمہاری مرضی کا سجدہ ہے شیطان خدا اسے قبول نہیں کرے. شیطان کی اطاعت مت کرنا، اطاعت اور عبادت، استعمال ہوا لفظ عبادت اطاعت کے معنی میں. اور تیسرا سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 18 کا وہ عنوان یا پروردگار نے لفظ عبادت کو استعمال کیا، ویعبدون من دون اللہ، اور وہ اللہ کی سیوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، مان لا یضرهم ولا ینفعهم، نہ جو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو عبادت پرستش کے معنی میں یہ تینوں معنی جمع ہو سکتے ہیں. جب کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھے، جب غلام سمجھے تو اطاعت گزار بنے، اور جب اطاعت رغبت و خوف کے بغیر کی منزل پر آ جائے تو عبادت کہلائے. انسان پہلے عبد خدا بنے، غلام خدا بنے، اور غلام بننے کی سورہ مبارکہ نساء کی آیت جہاں پروردگار آیت کا نشان بہت آسان ہے. اب تو مسجدوں کی برکت ایسی ہو گئی کہ اشارے کیے جاتے ہیں اور پوری آیت سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ خالی ایک مجلسی تھے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، مجلسی کے اول، مجلسی کے دوم، یہاں تو فرش حسین نے ہر ایک مومن کو مجلسی بنا دیا. آدھا قرآن تو ویسے ہی مجلس حسین کی برکت سے یاد ہو جاتا. اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں قرآن کیوں نہیں پڑھتے، تو قرآن تو پڑھا جاتا. سورہ مبارکہ نساء نشان آیت ہے 65 نمبر کی آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، قسم ہے تیرے پروردگار کی اے حبیب، یہ لوگ لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تجھے حاکم نہ بنا لے ان معاملات میں جن میں بھی اختلاف کر رہے. گویا اگر منزل اطاعت سے پہلے منزل غلامی کو دیکھیے تو خدا نے اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمائی، یہ ایمان لانے والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ تجھے اپنا حاکم قبول نہ کر دے، اور جن معاملات میں تو فیصلہ کر دے پھر اس میں کوئی حرج، کوئی دل میں تنگی محسوس نہ کرے. وہ یسلمو تسلیما، اور تیرے فیصلوں کے سامنے تیرے تسلیم کو خم کر دے. سب سے پہلی منزل، کیا تیار ہیں خدا کی غلامی کے لیے؟ اور خدا کی غلامی کا مطلب کہ جو خدا فیصلہ کر دے اسے ماننا پڑے گا. اللہ پڑے محمد والے کیا فیصلے قبول کیے جائیں گے؟ آئیے مثال، ہو سکتا ہے کبھی کبھار فیصلے سمجھ میں نہ آئے. اگر انبیاء ماں سبق کی بات کیجیے تو یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، خدا حضرت داؤد کے لیے اعلان کرتا کہ داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ اپنا نمائندہ بنا دیا، اب جتنے فیصلے کرنا حق کے ساتھ کرنا. اور حضرت داؤد کا عجیب فیصلہ، ایک ایسا شخص جس نے باغ میں داخل ہو کر، غیر کا باغ ہے مالک یہ نہیں، مالک کوئی اور ہے، یہ باغ میں داخل ہوا جوان، باغ ہے انگور کا، انگور کھائے بھی اور ساتھ میں لے کر بھی جا رہا، لوگوں نے دیکھ لیا مالک آ گیا. اور یہ مسئلہ جناب داؤد کی بارگاہ عدالت میں رکھا گیا. جناب داؤد ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ کیا تم نے انگور توڑے تھے اس کے باپ سے پوچھے بغیر؟ اور جوان کہتا ہاں میں توڑے تھے، کھائے بھی تھے. کیا تم یہ اس کے باپ کے انگور لے کر بھی جا رہے تھے؟ یہ لے کے بھی جا رہا تھا. اگر چوری کرنے والا اقرار جرم کر لے تو شرعاً حد جاری ہونی چاہیے، مگر جناب داؤد ارشاد فرماتے کہ اس جوان کو چھوڑ دیا جائے اور باغ کے مالک کو قتل کر دیا جائے. جوان کو چھوڑ دیا جائے اور باغ کے مالک کو قتل کر دیا جائے. عجیب بات ہے، مالک فریاد دے کر آیا تھا کہ میرے باپ سے پوچھے بغیر اس جوان نے انگور توڑ کے استعمال کی اور لیتی بھی جا رہا. اور نبی اللہ داؤد کا فیصلہ، جب نبی کے فیصلے سمجھ میں نہیں آ رہے تو خدا کے فیصلے کیا سمجھ میں آئے؟ یہ داؤد ہے، عظیم پیغمبر خدا کے، کسی اور کے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مگر سامنے والے بیٹھے ہوئے نبی اللہ کے سامنے कैसे कैसे बैठने वाले होते थे। कहा या नबी अल्लाह, मुझे तो हैरत होती है बैठने वालों पर कि नबी पर कलमा भी पढ़ते थे, नबी के फैसले समझ में आते भी नहीं थे, फिर सवाल करते थे ये कैसे मुमकिन है कि आपने इसके मालिक के कब्र का हुक्म दे दिया है, जाहिरन कोई गुनाह उसने किया ही नहीं है। आप मुस्कुराए, खुदा करे दाऊद के इस जिक्र का वास्ता परवरदिगार वो फैसले जो आने वाला करने वाला बिल्कुल ऐसे होंगे। हो सकता है ये माही मुहर्रम और मुहर्रम की 10 तारीख जोहर इमाम जमान के दिन खराब है, इमाम की आमद के बाद फैसले अजीब होंगे। मेरा मकान था, कहीं तेरा मकान नहीं है, उसका मकान नहीं था कब उसका ही तो मकान है, नहीं जानते कि कितनी मर्तबा इंसान को अपना लिबास, अपना मकान, अपना असबाब इमाम की आमद के बाद पाक करवाना पड़ेगा। सलवात पड़े होंगे अभी तो सही तौर पर मैं सभा का मालिक हूं, यामा मेरी है, लेकिन ये इमाम जमान बताएंगे कि अबा मेरी है, मैं ऐसे मिल्कियत शर्की या मैंने गसब की है, गासिब हूं मैं। कौन बताएगा ये? जमान के इमाम बताएगा और बगैर गवाहों के बताएगा, इमाम कोई गवाह नहीं है। बाप का मालिक उसको कब्र करने का हुक्म दिया है। जब आपके अर्थात में एतराज किया कि ये समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा फैसला क्यों किया, आ जाते ऐसा और आप सबको लेकर उस बाग के अंदर पहुंचे और बाग के मखसूस मकाम पर आपने खुदाई का हुक्म दिया। जब जमीन खोदी गई अंदर से एक लाश बरामद हुई, हजरत दाऊद इशारा फरमाते हैं और वो मकतूल जिस्म उठ के बैठ जाता है। हैरत की बात है, अगर दाऊद इशारा करे और मकतूल उठ के बैठ जाए तो किसी को तौहीद खतरे में दिखाई नहीं देगा, और अगर यही लफ्ज बयान हो हुज्जत परवरदिगार से तो लोग कहते हो तो खुदा जिंदा करने वाला है, जिंदा तो खुदा ही करता है, अगर वकीला तो खुदा की हुज्जत हुआ करती है। हजरत दाऊद कौन? हुज्जत खुदा। भी अलग अलग अंदाज हैं, कभी खुदा चाहता है कि गायें ज़िबह की जाए और गायें ज़िबह करके खुदा मालूम कितने कितने पैगाम थे एक गाय की खरीद व फरोख्त में, कितनों की आसानी थी, कितनों की मुश्किलात थी, जमाने को क्या पैगाम देना था कि उस तरफ ये हुक्म था, यहां कुछ भी नहीं है, आप पहुंचे हैं, कब्र खुलवाई है, मट्टी हटवाई है, मकतूल को जिशा समय उठ के बैठ जाओ, अपने कातिल का नाम पता बता, उठ के बैठ गया। फकत अल्लाह के नबी, ये बाग मेरा और ये जो बाग का मालिक बना फिरता है ये मेरे बाप के जमाने से गुलाम चला आया, इसने मुझे कब्ज करके बाप पे कब्जा किया, जबकि जिस नौजवान ने बाप से अंगूर खाए हैं वो मेरा बेटा है, वो शिक्म मातर में था, और मेरे कब्ज के बाद इसकी मां इसको लेके चली गई अपने खानदान वालों के पास, तो मां सुनाती थी कि तेरा बाप कब्ज हुआ था फला इलाके में, एक बाप हुआ करता था वहां हमारा। अल्लाह हो अकबर, कितना आसान समझते हैं लोग जमीन पर कब्जा कर ले, मकान के मालिक बनकर बैठ जाना, लेकिन इंतजार कीजिए कि जब वो अर्थ करने वाला जहूर करेगा। कितना आसान तो नहीं था हजरत दाऊद का ये फैसला, और सिर्फ एक जुमला अपनी खिदमत में और عبان بن تغلب صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت امام میں مجھے مجھے پورا اندازہ ہے کہ وقت ایسا ہے کہ وقت زوال کے بعد آپ کی زحمتیں ہیں لیکن زحمتیں رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. فرش ادا کا ایک ایک لمحہ خدا کرے غفلت کے لمحات میں شمار نہ ہو. کتنا وقت آپ دے سکے ذکر حسین کے لیے. ہم اور آپ یاکن عبدو کہتے ہوئے اس معنی پر متوجہ ہو جائیں کہ ہم نے غلامی پروردگار کا اقرار کر لیا ہے, اور غلامی کی پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان حکم خدا کے سامنے سر کو خم کر دے, چاہے حکم خدا سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. مثال ابان کے نتوغل امام کی خدمت, یہ اپنے شہر کوفہ سے چل کر مدینے پہنچے. پھر امام سے ایک مسئلہ پوچھنے مولا بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کی ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دے تو اس کی دیگر کیا ہو؟ امام فرماتے ہیں ابان اگر کوئی شخص کسی خاتون کی ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دے تو اس کی دیگر سے 10 اونٹ کہ اگر دو انگلیاں کاٹ دے تو میں 20 اونٹ. ابان اگر 3 کاٹ دے تو 30 اونٹ, اور اگر 4 انگلیاں کاٹ دے تو 20 اونٹ. 3 کاٹ دے 30 اونٹ, اور 4 کاٹ دے تو 20 اونٹ. ابان کہتا ہے بھولا میں نے سنا تو یہی تھا اپنے شہر میں, اور جس نے مجھے بیان کیا تھا اس نے آپ کا نام لیا تھا, لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ کے نام پر یہ نسبت دی گئی ہے, آپ کا یہ فرمان ہو نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کاٹتا ہے 10 اونٹ دیت ہے, دو کاٹتا ہے 20 اونٹ دیت, 3 کاٹتا ہے 30 اونٹ دیت, اور 4 کاٹ دے تو 20 اونٹ دیت, بجائے 40 اونٹ ہونے کے 20 اونٹ دیت. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. امام نے ارشاد فرمایا ابان یہ حکم خدا ہے, یہ حکم رسول خدا ہے. ابان سمجھنا چاہتے ہو؟ ابان غور کرو کہ عورت اور مرد ابتدائی دیت میں مساوی رہتے ہیں, اور اگر مسئلہ دیت کا ایک تہائی تک پہنچ جائے, جب ایک تہائی سے آگے بڑھے گا تو عورت کی دیت مرد کی دیت کے مقابلے پر نصف ہو جائے. جب تک 3 انگلیوں کا مسئلہ تھا ایک تہائی, تب تک تو یہ دونوں برابر چل رہے تھے, جو مرد کا مسئلہ وہی مسئلہ عورت, اور جب ایک تہائی سے آگے بڑھ گیا تو اب ابان عورت کی دیت مرد کی دیت کے اعتبار سے نصف رہ گئی ہے. یعنی اب اگر یہ مرد کی انگلیاں ہوتی تو 40 اونٹ ہوتے, کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کی 4 انگلیاں کاٹ دیتا کوئی انسان تو 40 اونٹ دیت میں ہوتے, لیکن چونکہ خاتون کی دیت آدھی ہو گئی تو 40 کا نصف ہے 20. سلوات پڑھے ہوں گا ابتدائی دیت میں 7 ہیں. مرد کی انگلی کاٹیے تو 10 اونٹ ایک انگلی پر, خاتون کی بھی 10 اونٹ, دو انگلیاں 3 انگلیاں, 3 تک 7 چلیں گے, 3 کے بعد الگ ہو, ایک تہائی تک دیت 7. سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے, بس ایک بات سمجھ میں آئے کہ ہم عبد خدا, اور جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی اس دن خدا کی ہر بات سمجھ میں آ جائے. یہ سمجھنا مشکل ہے, بس
کہ ہم خدا کے غلام ہیں. ایاک نعبد، ہم ہر روز اور شب پانچ نمازوں میں کم از کم 10 مرتبہ کہتے ہیں پروردگار ہم صرف تیرے غلام ہیں،
تیرے فیصلوں کے سامنے
سارے تقسیم ہم کرنے والے ہیں. لیکن عزیزو، ایک طرف پیغام عبادت ہے، ایک طرف عبادت کو بچانے کے لیے میرے مولا کی عظیم قربانی. دل چاہتا ہے کہ آج سفر کربلا کا آغاز بیان کیا جائے. بڑا مشکل وقت تھا جب ولید کے دربار سے میرا مولا پلٹ رہا تھا، اور آگے آگے میرے مولا جاتے تھے، پیچھے پیچھے مولا عباس اور دیگر جوان آنے بنی ہاشم آتے. جناب علی اکبر آگے بڑھے، اپنے بابا سے رو کر کہتے ہیں، بابا آپ تو آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے مڑ کر چچا کو دیکھ لیتے. اب جو مولا حسین نے پلٹ کے عباس کو دیکھا، بالکل وہی کیفیت تھی جو سید سجاد کی کیفیت اس وقت ہوئی تھی جب اپنے بابا کی لاش کو بے گور و کفن
چہرے کا رنگ زرد تھا اور اپنے اس کیفیت کے غم میں مبتلا تھے کہ چلا نہیں جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، عجیب کیفیت تھی.
میرا مولا حسین رک گیا، عباس کو سینے سے لگا لیا، فرمایا
بھیا کیا بات ہے؟
رو کر کہتے ہیں، مولا میں اس کیفیت کو اس لیے محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے کہ مجھے پلٹ کر گھر میں جاؤں گا اور شہزادیاں مجھ سے پوچھیں گی کہ عباس بھائی کے سر کا نام کسی نے لیا تھا
تو کیا کر رہے
تو اتنا بتا دیں میرے مولا میں کیا جواب دوں. امام نے عباس کو سینے سے لگا کے فرمایا، بھیا مت گھبرا، جواب میں دے دوں، جب زینب پوچھے گی نا جواب حسین دے دے گا. قافلے کی تیاری ہے، مگر کیسی تیاری ہے کہ امام گھر میں داخل ہوئے، سلام ہو حسین کی بہنوں پر، ساتھ میں 18 جوان بھیجے بھی ہیں، اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ کبھی دروازے پر آتی ہیں کبھی پھر پلٹ جاتی ہیں. بار بار میرا بھائی اب تک واپس نہیں آیا. کیسے امام گھر میں داخل ہوئے، بہنوں کی کیفیت عجیب ہے. رو کے پوچھا، بھیا کیا ہوا؟ خیریت تو ہے، کیوں بلایا گیا تھا؟ امام سر جھکا کے فرماتے، بہن اب بنو امیہ کے لوگ مدینے میں رہنے نہیں دے. بہن ہم نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے. بس یہ سننا تھا. تڑپ کے فرماتی، بھیا مجھے ساتھ لے کے چلیں گے؟ امام نے جملہ سن کے ارشاد فرمایا کہ بہن اپنے شوہر سے پوچھ کر آ جائیے، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، مجھے انکار نہیں ہے. اللہ اکبر. رونے والوں، خدا معلوم کس طرح بیان ہوگا جملہ. خدا کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ جیسا وقت جناب شہزادی زینب پر آیا. کہ روز تو علی کی بیٹی بن کے جاتی تھی عبداللہ کے سامنے، آج عجیب حالت میں گئی ہے. اس لیے کہ آج تک کچھ مانگا نہیں تھا اور آج علی کی بیٹی مانگنے گئی ہے. اور رونے والوں، عجیب جملہ ہے کہ جناب زینب کبرا جب گھر میں داخل ہوئی، بعض مقاصد کے جملات ملتے ہیں کہ عبداللہ بستر علالت پر تھے، بعض مقامات سے ملتا ہے کہ عبداللہ کھڑے ہوئے تھے، شہزادی گھر پہ داخل ہوئی اور زمین پر خاک پر بیٹھ گئے اور نگاہیں جھکا کر مٹی کو دیکھنا شروع، روتی جاتی ہیں اور مٹی کو دیکھ رہی ہیں. عبداللہ پریشان ہو گئے، شہزادی کیا ہو گیا؟
हाथ पर क्यों बैठ गए? फरमाती हैं, मेरे वारिस आज तक अली की बेटी ने कोई सवाल नहीं किया, आज अली की बेटी सवाल ही बनकर आई। ए मेरे वारिस, मेरे सवाल को रद्द मत करना। मेरे वारिस, मेरा भाई मदीना छोड़ के जाना चाहता और मैं अपने भाई के साथ जाना चाहती, अगर आपने इजाजत ना दी तो रुक जाऊंगी, लेकिन फिर ज़ैनब का जनाजा मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, मेरे वारिस आपको याद तो होगा, मेरे चाचा की बेटी आपको याद तो होगा, मेरे बाबा ने जब आपसे निकाह होना पे किया था तो ये शर्त रखी थी ना कि अगर कभी हुसैन मदीना छोड़कर जाने लगे और ज़ैनब साथ जाना चाहे तो अब्दुल्ला तुम रोकोगे नहीं, ये शर्त थी ना। अब्दुल्ला रोने लगे, शहजादी बार बार क्यों बयान कर रही है, मैं आपको नहीं रोकने वाला, आप बिल्कुल जा सकते। फरमाते हैं अब्दुल्ला, शहजादी में सबक कि आपकी तकरार का मकसद, शहजादी ये घर आपका घर है, ये सारा माल आपका माल है, कुछ लेके जाना चाहती है तो साथ लेके जाए, सफर के साथ के लिए मैं नहीं चाहता कि आप अपने पास आओ ना अकेले। इस तरह से ज़ाबिरा का उनवान की जिम्मे आ जाए, आप साथ लेकर जाइए। जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई, पूरे घर पे निगाह दौड़ाई है, बस एक चादर को उठाया है, एक चादर को उठाया है, घर से निकलने से पहले एक चादर आप ओढ़े हुए थी, एक चादर को और उठाया है। अब्दुल्ला रो के कहते हैं, शहजादी सफर मुश्किल भी हो सकता है, सफर में खतरात भी हो सकते हैं, और हुक्म है कि जब सफर पे जाया जाए तो सस्ते का सामान साथ ले लिया। ये दो शहजादे साथ ले जाएंगे, जब भी मुश्किल बातें आप ले जाए तो एक को अपनी जान, एक को मेरे नाम से कुर्बान कर दीजिएगा। ज़ैनब का घर से निकलना गिरिया किया, मन के तमाम हो रही हो, आपको कोई मौका दे। जनाबे फातिमा सुबरा, घर के सब लोग तैयार हो रहे हैं, सबको जाना है, बस एक बेटी है बीमार, एक बेटी है बीमार। होने वालों दो बेटियों से मौला की रुख्सत अलग अलग है, करबला में सकीना से, मदीने में फातिमा सुबरा से। कैसी रुख्सत के सबसे जुदा होकर जनाबे फातिमा सुबरा अकेली तन्हाई रोना चाहती है कि बाबा ने इनकार कर दिया। एक मरतबा ख्याल आया, जनाबे ज़ैनब के पास आके फरमाया, फूफी अम्मा, मुझे इतना यकीन है कि मेरा बाबा आपकी बात मिलता है, अगर आप सिफारिश कर, आप सिफारिश कर। जनाबे ज़ैनब फिर अपने भाई की बारगाह में आई, सलाम करके फरमाया, भैया एक बात करना चाहती हूँ। इमाम ने फरमाया, बहन जो चाहो बात करो, मुझसे सुबरा की बात मत करो। रो के फरमाया, भैया सुनना भी नहीं चाहते। चाह फरमाया, बहन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि मेरी माँ की तस्वीर बाजारों में शराबियों के दरबारों में लाई जाए और फिर उंगलियां उठा उठा के साथ उठाया था कि हुसैन की बेटी फातिमा ज़हरा जो अपनी दादी محمد وآل محمد کیا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، محمد وآل محمد کا پروردگار واسطہ، جناب زینب کبریٰ کی چادر کا، ہائے پروردگار اس کا واسطہ، اس سے کبھی کوئی سوال نہ کیا، ہاں سوال کب کیا جب عبداللہ سے اجازت مانگی، سوال کب کیا جب عمر سعد سے اپنے بھائی کی زندگی مانگی، سوال کب کیا جب کربلا سے شام تک لوگوں سے رضا مانگی، نہ پانی مانگا نہ خوراک مانگی، بلکہ بیویاں جو سوال کرتی چلی تھی کہ کوئی ہے کوئی رضا لا کے دے دے کہ ہمارے سروں کی چادر ہو۔ پروردگار جناب زینب کبریٰ کی عظمت کے واسطہ، پروردگار تمام ماتم داران کی حفاظت فرمائے، تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، پروردگار قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار خون امام حسین کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں ہم تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.